وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مشرق وسطی کی صورتحال اور فلسطین کے معاملے پر عالمی برادری کی توجہ مبذول کروانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ترکی پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اسرائیل فلسطین تنازع پر جمعرات کو ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل ترک وزیر خارجہ سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اسی اثنا میں اطلاعات کے مطابق غزہ پر اسرائیلی بمباری اور حماس کے راکٹ حملے پیر کو بھی جاری رہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ایک ہفتے میں تیسری بار فون پر بات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن نے جنگ بندی کے لیے اپنی حمایت ظاہر کی اور اس مقصد سے مصر اور دوسرے شراکت داروں کے ساتھ امریکی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 10 مئی کو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے 59 بچوں اور 35 خواتین سمیت کم از کم 200 فلسطینی جان دے چکے ہیں، جبکہ ایک بچے سمیت 10 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے 38,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے، جبکہ 2,500 بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں حماس کے زیر استعمال 15 کلومیٹر طویل سرنگیں تباہ کی ہیں۔ ایک 5 منزلہ عمارت کو بھی تباہ کیا ہے، جس میں حماس کی وزارت مذہبی امور کے دفاتر تھے۔ جواب میں اسلامی جہاد نے اسرائیل کے ساحلی شہر اشدود پر راکٹ پھینکے، جن سے حکام کے مطابق 7 افراد زخمی ہوئے۔ حماس کے عسکری دھڑے نے مزید راکٹ حملوں کا وعدہ کیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ وہ لڑائی بند کروانے کے لیے مزید رہنماؤں سے فون پر بات کریں گے۔ اس لڑائی میں اب تک 200 کے قریب افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، ان میں زیادہ تر فلسطینی تھے۔ دوسری جانب مصر نے غزہ میں زخمی ہونے والوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دی ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بائیڈن نے انتظامیہ کو اندرون ملک، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں اپنے شراکت داروں، بعض ڈیموکریٹس، انتظامیہ کے اپنے اندر سے بعض رہنماؤں اور بین الاقوامی قائدین کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی برسوں کے دوران ہونے والے اس بدترین تشدد کو بند کرانے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں تیز کریں۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کی توجہ خاموش اور بھرپور سفارتکاری پر مرکوز ہے۔ دوسری طرف ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکہ نے سلامتی کونسل کی جانب سے اسرائیل فلسطینی لڑائی سے متعلق 15 رکن ملکوں کے ایک مشترکہ بیان کو جاری ہونے سے فی الوقت روک دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن باسکر نے کہا ہے کہ مسلم ملکوں کی نمائندہ تنظیم او آئی سی اور عرب لیگ کی درخواست پر اسرائیل فلسطین تنازع پر بات چیت کے لیے جنرل اسمبلی کا اجلاس جمعرات کو بلایا گیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ وہ شمالی غزہ میں 51,000 افراد کے لیے امداد میں اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تصادم ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ امداد 3 ماہ تک فراہم کرنے کے لیے $1,40,00,000 درکار ہوں گے۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان امن مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلم خلیلزاد آج صبح ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، جس کا موضوع ہوگا امریکی فوجوں کے افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ افغان تعلقات۔ یو ایس ایڈ کی کیتھرین فریبین بھی سماعت میں پیش ہوں گی۔ افغان صدر کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب اور افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے چینی وزیر خارجہ وینگ جی سے افغان امن عمل پر الگ الگ تبادلہ خیال کیا ہے۔ این ایس اے کے دفتر کے مطابق حمداللہ محب نے امن کے لیے چین کی حمایت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افغانستان سمجھتا ہے کہ طالبان کو امن عمل کے لیے تیار کرنے کے لیے ہر قسم کا اثر و رسوخ استعمال کیا جانا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ نے امن کی خاطر چین کی مکمل حمایت کی پیشکش کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ چین ان معاملات میں افغانستان کی حمایت جاری رکھنے کو تیار ہے، جو اس کے لیے بنیادی دلچسپی کے حامل ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مشرق وسطی کی صورتحال اور فلسطین کے معاملے پر عالمی برادری کی توجہ مبذول کروانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر اہم سفارتی مشن پر ترکی پہنچ گئے، جہاں وہ اسرائیل فلسطین تنازع پر جمعرات کے روز ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل ترک وزیر خارجہ سے تبادلہ خیال کریں گے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل. تھوڑی دیر کے بعد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے تھانہ گولرا کے علاقے میں مقدس شخصیات کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم کے خلاف توہین مذہب کے الزام پر مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ مقدمہ درج ہونے سے قبل سینکڑوں مقامی افراد نے تھانے پر حملہ کر دیا، جس کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا. وزارت داخلہ کے حکم پر علاقے میں رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے. تھانے پر حملہ آور افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
اسلام آباد کے تھانہ گولڑا میں درج مقدمے کے مطابق محمد نزاکت نامی شخص نے پولیس کو درخواست دی کہ 15 مئی کو فیض اللہ نامی شخص نے نماز ظہر کے وقت مسجد کے دروازے کو پتھر مارے اور مسجد کی دیوار کے ساتھ لگے پینل فلیکس کو پھاڑ دیا، جس پر مقدس شخصیات کے نام درج تھے. اس شخص نے مقدس اسلامی شخصیات کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے. اس واقعے کے 4 گواہان بھی موجود ہیں. درج ایف آئی آر میں محمد نزاکت کا کہنا ہے کہ 17 مئی کو فیض اللہ نامی شخص دوبارہ آیا اور مجھ پر حملہ آور ہوا، جبکہ مسجد کے دروازے پر پتھراؤ کیا. اس کے ساتھ اس کا بھائی توقیر بھی موجود تھا. اسلام آباد پولیس نے اس درخواست پر توہین مذہب کی دفعہ 395A، 398A اور 506 کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا. اس ایف آئی آر کے اندراج سے قبل توہین مذہب کی اطلاع ملنے پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھانہ گولڑا کے باہر جمع ہو گئے اور ملزم کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا. اس دوران پولیس کی بھاری نفری موجود تھی. علاقہ مکینوں نے پولیس پر ملزمان کو بچانے کا الزام عائد کرتے ہوئے تھانے پر پتھراؤ کیا اور تھانے پر حملہ آور ہوئے، جس کے بعد پولیس کی طرف سے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا گیا، جس کے بعد وہاں موجود افراد منتشر ہو گئے. پولیس نے توہین مذہب کے الزام میں گرفتار شخص کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے ساتھ ساتھ تھانے پر حملہ آور افراد کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. اس واقعے کے بارے میں مختلف ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، جن میں تھانہ گولڑا کے باہر کئی افراد نعرے بازی کرتے دکھائی دے رہے تھے اور ان میں بعض کالدن تنظیموں کے سرکردہ افراد بھی موجود تھے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان میں صوبہ سندھ کی حکومت گزشتہ 2 ہفتوں سے یہ احتجاج کر رہی ہے کہ صوبے کو دریائے سندھ کے ذریعے اس کے حصے سے پانی کم فراہم کیا جا رہا ہے. صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت صوبے کو 28% پانی کی کمی کا سامنا ہے، جس سے زرعی مقاصد کے ساتھ ساتھ گھریلو مقاصد کے لیے بھی پانی کا بحران جنم لے رہا ہے. لیکن دوسری جانب ورثہ حکام کا کہنا ہے کہ تمام صوبوں کو 1991 کے معاہدے کے مطابق پانی فراہم کیا جا رہا ہے. آبی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ پانی کی کمی سے نمٹنے کے لیے ملک میں نئے چھوٹے بڑے پانی کے ذخائر بنانا ناگزیر ہے، جبکہ اس کے ساتھ ٹیلی میٹری سسٹم کے ذریعے شفاف انداز سے تقسیم کو بھی مانیٹر کرنا ضروری ہے. تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
گزشتہ 2 ہفتوں سے صوبہ سندھ میں برسر اقتدار جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے صوبے میں پانی کی کم فراہمی پر سخت احتجاج کیا جا رہا ہے. بیانات کے ساتھ سرکاری خط و خطابت کے ذریعے بھی صوبائی حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کو پانی کی کمی کے معاملے پر صوبے کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. محکمہ آبپاشی سندھ نے تونسا بیراج سے سندھ کے لیے چھوڑے گئے پانی میں اچانک 12,000 کیوسک پانی کم کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں پانی کی تقسیم کار کے ذمہ دار ادارے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ یہ کمی ایک ایسے وقت میں آئی جب صوبے میں پہلے ہی پانی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے. صوبہ سندھ کو ایک اور اعتراض چشمہ جہلم لنک کینال کے ذریعے صوبہ پنجاب کو دریا سندھ سے اضافی پانی فراہم کرنے پر بھی ہے، جبکہ سندھ کے محکمہ آبپاشی کے مطابق پنج ند بیراج کے مقام پر بھی 12,000 کیوسک پانی پنجاب کو دیا جا رہا ہے. مسئلے پر بات کرتے ہوئے سندھ کے وزیر آبپاشی سہیل انور سیال نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ سمیت پورے پاکستان میں پانی کی ترسیل کی منصفانہ تقسیم میں ناکام ہو چکی ہے اور اس معاملے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے.
یکم اپریل سے 10 مئی تک سندھ کو 1991 کے اکارڈ کے تحت 3.421 ملین ایکڑ فٹ کے مقابلے میں ہمیں ملا ہے 2.477 ملین ایکڑ فٹ پانی استعمال کیا، جو کہ حصے کے مقابلے میں تقریباً 28% کم ہے. میں اگین کہہ رہا ہوں 28% کم، جبکہ عرصہ کہہ رہی ہے کہ صرف 4% کم ملا. یہ اگین ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے.
لیکن دوسری جانب انڈس ریور سسٹم اتھارٹی یعنی ارسا حکام کا موقف اس سے بالکل الگ ہے. ارسا حکام کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ میں 27 اپریل سے 5 مئی کے دوران پانی کی شدید کمی دیکھنے میں آئی, لیکن صورتحال 6 مئی کے بعد بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. جبکہ صوبہ سندھ کی درخواست پر 17 مئی سے چشمہ ڈاؤن اسٹریم کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں 5,000 کیوسک کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے. حکام کے مطابق اس وقت صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ دونوں کو 18-18% پانی کم فراہم کیا جا رہا ہے. لیکن واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سابق چیئرمین اور ملک میں پانی کے مسائل پر گہری نگاہ رکھنے والے شمس الملک کا کہنا ہے کہ پانی کی کمی ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں. ان کے خیال میں اس مسئلے کا حل پانی کے چھوٹے بڑے ذخائر بنانے میں ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ منگلا اور تربیلا ڈیم بننے سے صوبہ سندھ کو پانی کی فراہمی میں بہتری دیکھنے میں آئی تھی.
سندھ کو جب منگلا اور تربیلا ڈیم نہیں بنے تھے تو جو سندھ کو پانی مل رہا تھا اتنا تھا, اور جب یہ ڈیم بنے تو ان کا پانی زیادہ ہو گیا, تو اس لیے جب یہ دوسرے ڈیم بنے گا تو بھی پھر ان کی پانی زیادہ ہوگا.
ارسا کے ایک اور سابق چیئرمین اور واپٹا میں بھی اہم عہدے پر تعینات رہنے والے ایک سابق ٹیکنوکریٹ نے وائس آف امریکہ کو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ صوبوں میں پانی کی تقسیم کا مسئلہ اکثر تکنیکی سے زیادہ سیاسی طور پر دیکھا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا تکنیکی حل دنیا بھر میں ٹیلی میٹری سسٹم کے نفاذ اور اس کی شفاف مانیٹرنگ کے طور پر موجود ہے. پاکستان میں بعض ڈیمز اور بیراجوں پر یہ نظام نصب تو ہے, لیکن وہ اس قدر فعال اور شفاف انداز میں چلایا نہیں جا رہا, جس کے نتیجے میں صوبوں کے درمیان اکثر شکوں کو شبہات جنم لیتے ہیں اور سیاستدان انہیں عوامی ہمدردی حاصل کرنے میں استعمال کرتے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
سمندری طوفان تاوتے بھارتی ریاست گجرات کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا. بھارت کی مغربی ریاستوں میں اس طوفان کے سبب 16 افراد ہلاک ہو گئے اور درجنوں کشتیاں لاپتہ ہیں. مغربی ریاستوں مہاراشٹر, گوا اور کرناٹکا گجرات سے طوفان سے پہلے 2,00,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق 25 سے زیادہ کشتیوں کا پتہ نہیں چل رہا. ماہرین تاوتے کو گزشتہ 20 برسوں میں آنے والا سب سے طاقتور طوفان قرار دے رہے ہیں. طوفان سے متاثرہ بھارتی ریاست کیرالا, کرناٹک اور مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں حکام کے مطابق جہاں جہاں سے طوفان گزرا تباہی دیکھی جا سکتی ہے. تیز بارشوں کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی ترسیل معطل ہے. ریاست گجرات کے ساحلی علاقوں میں بجلی کے کھمبے اور درخت اکھڑ گئے اور کئی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. 210 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں کے ساتھ اس سمندری طوفان کو کیٹیگری 3 کی طاقت کے برابر قرار دیا جا رہا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پیر کے روز طوفان کے پیش نظر بھارتی ریاست گجرات سے تقریباً 1.5 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ حکام نے مرکزی ہوائی اڈے کو بھی پروازوں کے لیے بند کر دیا. دلی پولیس نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک ترخان کو سرکردہ ہندو پجاری سوامی جیتی نرسنگا نند سرسوتی کے قتل کی سازش کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے. دلی پولیس کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ 24 سالہ جان محمد ڈار کو, جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے رہنے والے ہیں, ہندو پجاری کو قتل کرنے کا کام کلدم عسکری تنظیم جیش محمد نے سونپا تھا اور اس کے لیے انہیں 41,500 روپے کی رقم بھی ادا کی گئی تھی. سوامی نرسنگا سرسوتی نے, جو اپنے متنازع اور فرقہ وارانہ بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہے ہیں, حال ہی میں پیغمبر اسلام کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے, جس کے بعد ان کے خلاف بھارت کے مختلف علاقوں میں درجنوں مقدمات درج کیے گئے, لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
دلی پولیس کا کہنا ہے کہ جان محمد ڈار کو دارالحکومت کے پہاڑ گنج کے ایک ہوٹل سے گرفتار کیا گیا اور کمرے اور ان کے سامان کی تلاشی کے دوران کیسری یا زعفرانی رنگ کا لباس, ہندو مذہب میں عام طور پر استعمال کی جانے والی مخصوص مالا, چندن ٹیکا جسے ہندو پیشانی پر لگاتے ہیں, اور 0.30 ساخت کی ایک پستول برآمد کر لی گئی, جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود ایک ہندو پجاری یا سادھو بن کر سوامی یتی نرسنگانند سرسوتی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے. دلی پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزم اپریل کے آخری ہفتے میں کشمیر سے دلی پہنچا تھا, جہاں عمر نام کے ایک شخص نے اسے ہوٹل پہنچایا اور پھر پسٹول, 2 میگزین اور گولیوں کے 15 راؤنڈ فراہم کیے. عہدیداروں کے مطابق پولیس اب عمر کو تلاش کر رہی ہے. جان محمد ڈار کے گھر والوں نے دلی پولیس کے الزام اور دعووں کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے. دلی پولیس نے ماضی میں بھی کئی کشمیریوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ اس طرح کی گرفتاریاں بھارت کی بعض دوسری ریاستوں میں بھی عمل میں لائی جاتی رہی ہیں، لیکن بعد میں اس طرح کے بہت سارے معاملات قانون کی کسوٹی پر کھرے نہیں اتر پائے اور ملزمان کو جن میں سے چند دس دس اور بیس بیس سال تک جیلوں میں گزار چکے تھے، ثبوتوں کی عدم فراہمی کے سبب عدالتوں نے بری کر دیا۔ انسانی حقوق کارکن اور ہیومن رائٹس واچ میں جنوبی ایشین ڈائریکٹر میناکشی گنگولی نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پہلے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن ملزموں کے خلاف ثبوت نہیں مل پاتے ہیں وہ اکثر ایسے معاملات میں پہلے ہی کئی کئی برس جیلوں میں گزار چکے ہوتے ہیں، جو انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔
انڈیا میں نا کافی سالوں سے جو کاؤنٹر ٹیرر لاز ہیں ایک کے بعد ایک ڈرکونین رہے ہیں۔ ٹاڈا کر کے ایک ہوتا تھا، اس کو ہٹایا گیا کیونکہ وہ زیادہ ایکسیسو تھا۔ اس کے بعد میں پوٹا لایا گیا، اس کو بھی ہٹایا گیا کیونکہ وہ زیادہ ایکسیسو تھا۔ پھر یو اے پی اے میں امینڈمنٹ لائی گئی۔ جو یہ لاز ہیں، ان لاز کا جب استعمال ہوتا ہے تو زیادہ تر کورٹس بیل تک نہیں دیتی ہیں۔ تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ان سارے لاز کے اندر لوگوں کو کئی کئی سال جیل میں رکھا گیا ہے، ان کے بعد میں جب کبھی ان کی سنوائی ہوتی ہے اس کے بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ ہر وقت کہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کا جو ایک بات رہتا ہے اس میں بھی رائٹ ریسپیکٹنگ اپروچ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بنا ثبوت کے، بنا کوئی پیشی کے لوگوں کو ایک بار اس میں ڈال دیا جائے۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغان صدر اشرف غنی کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب اور افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر نے چینی وزیر خارجہ وینگ جی سے افغان امن عمل پر الگ الگ تبادلہ خیال کیا ہے۔ این ایس کے دفتر کے مطابق حمداللہ محب نے امن کے لیے چین کی حمایت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افغانستان سمجھتا ہے کہ طالبان کو امن عمل کے لیے تیار کرنے کے لیے ہر طرح کا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد سے اقوام متحدہ کی پابندیوں اور دوسرے ذرائع کو استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں چین کی خاص مہارت مددگار ہو سکتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے امن کی خاطر چین کی مکمل حمایت کی پیشکش کی اور کہا کہ چین ایک آزاد، خود مختار اور متحد افغانستان دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ مسئلے کا واحد قابل عمل حل سیاسی سمجھوتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ دہشت گردی ایک مشترکہ خطرہ ہے جس سے فریقین کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ وینگ جی نے پیشکش کی کہ چین افغانستان میں امن کی حمایت کے لیے خاص طور پر علاقے میں اپنی کوششیں بڑھا سکتا ہے۔ چینی ذرائع کے مطابق وینگ جی نے کہا کہ چین افغانستان کے مختلف دھڑوں کے اندرونی مذاکرات میں مدد دینے کو تیار ہے، ان میں چین میں مذاکرات کے لیے ضروری شرائط شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور افغانستان روایتی دوست ہمسائے ہیں اور چین باہمی تعلقات میں دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول کی پیروی کرتا ہے۔ چین ہمیشہ افغانستان کو پانچ اصولوں کی بنیاد پر برابر کا سلوک کرنے کو تیار ہے، ان میں پرامن بقائے باہمی، اپنی خود مختاری کے تحفظ کی حمایت، آزادی، علاقائی سالمیت اور وقار شامل ہیں۔ ایک علیحدہ بیان میں افغان وزارت خارجہ نے کہا کہ محمد حنیف اتمر اور چینی ہم منصب نے افغان امن عمل، کرونا وائرس کے خلاف مہم، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسٹریٹجک تعلقات کے استحکام، افغانستان میں پائیدار امن اور علاقائی خوشحالی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا کے عمل کے دوران وہاں رہنے والے ایسے باشندے خاص طور پر بے یقینی اور خوف کا اظہار کر رہے ہیں جو امریکی اور اتحادی افواج کے لیے افغانستان میں بولی جانے والی مقامی زبانوں کے مترجم کے طور پر خدمات انجام دیتے تھے۔ خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکی حکومت یا نیٹو کے لیے کام کرنے والے مترجم اور دیگر سویلین ملازمین کو افغانستان سے نقل مکانی کے لیے سن 2009 میں تشکیل دیے گئے ایک پروگرام کے تحت اسپیشل امیگرنٹ ویزا یعنی ایس آئی وی مل سکتا ہے۔ اس پروگرام کی تشکیل سازی عراق کے لیے بنائے گئے ایسے ہی ایک پروگرام کے خطوط پر کی گئی۔ سارا حسن تفصیل بیان کرتی ہیں۔
دونوں ایس آئی وی پروگراموں کے تحت درخواست لینے والوں کو سیکیورٹی چیک کے لیے طویل اور پیچیدہ عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب عالمی وبا کے دوران نافذ کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ ماہ نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ تمام مترجم اور دیگر افغان سویلین جنہوں نے اکثر اپنی ذات کو لاحق خطرات کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں اپنی خدمات سر انجام دی، امریکہ ان کی مدد کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے بھی ایس آئی وی پروگراموں پر نظر ثانی کا آغاز کر دیا ہے، جن میں تاخیر اور درخواست گزاروں کی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد اسے چیلنج کرنے کی اہلیت کی جانچ کی جائے گی۔ اس نظر ثانی کے دوران سابق مترجم جو زیادہ تر اپنی شراکت کو مخفی رکھتے تھے، طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کی صورتحال میں سخت فکر مند ہیں اور اس بارے میں کھلے عام بات بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے کابل میں ایک مظاہرہ بھی کیا. ترجمہ کرنے والوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم نو ون لیفٹ بہائنڈ کے شریک بانی میٹ زیلر کا کہنا تھا کہ سن 2016 سے لے کے اب تک افغانستان میں کم سے کم 300 مترجم ہلاک کیے جا چکے ہیں اور طالبان بھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ ایسے افراد کو نشانہ بناتے رہیں گے. زیلر اس وقت ایک امریکی ادارے ٹرومین نیشنل سیکورٹی پروجیکٹ سے منسلک ہیں اور ارکان کانگریس اور سابق فوجیوں نے بھی امریکی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ویزا درخواستوں کی منظوری کے عمل میں تیزی لائیں جس میں عمومی طور پر 3 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کا 10 مئی کو کہنا تھا کہ ویزا درخواستوں کے عمل میں مدد کے لیے کابل میں امریکی سفارت خانے کے عملے میں عارضی اضافہ کیا گیا ہے. وہ افغان شہری جنہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ امریکہ آنے کے لیے فوری ویزا مل سکتا ہے یعنی ایس آئی وی ویزا, ان کے لیے گزشتہ سال دسمبر میں کانگریس نے ایسے ویزوں کے اجرا میں 4,000 کا اضافہ کیا تھا جس میں ایس آئی وی ویزوں کی تعداد بڑھ کر 26,500 ہو گئی تھی. ان میں تقریباً نصف کے قریب ویزے جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ 18,000 درخواستیں ابھی بھی زیر التوا ہیں. ناقدین اور مہاجرین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان مزید انتشار کا شکار ہوتا ہے تو نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد میں ڈرامائی اضافہ ہو سکتا ہے. افغانستان پر تحقیق کرنے والے نو کابرن ایک پولیٹیکل اینتھروپولوجسٹ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ ویزا دینے کے عمل پر بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے نظر ثانی کو سراہتے ہیں لیکن انہیں پورے عمل پر نظر ثانی کرنا ہوگی اور سب سے زیادہ ضرورت مند افغانوں کی مدد کرنے کا آغاز کرنا ہوگا. نو کابرن کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 عرصوں کے دوران کسی بھی حیثیت سے امریکہ اور نیٹو کے کام کرنے والے افغانوں کی تعداد اندازاً 3 لاکھ تک ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل ریفیوجی اسسٹنٹ پروجیکٹ کے پالیسی کاؤنسل ایڈم بیٹسن کا کہنا ہے کہ معاشرے کے بارے میں طالبان کی جو سوچ ہے اس میں ایسے افغانوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو ان سے مختلف سوچ رکھتے ہیں اور جن کی ایک بڑی تعداد ہے. امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف جرنل مارک ملے افغانستان کی صورتحال پر مشترکہ کانفرنس کر رہے ہیں.
اسلام آباد سے یہ تھی سارا حسن. امریکہ نے میانمار کی فوجی انتہا کے مزید ارکان اور شرکائے کار پر ان احتجاجیوں کے خلاف تشدد میں ان کے مبینہ رول کی پاداش میں مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں جو ملک میں 1 فروری کے فوجی انقلاب کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے. محکمہ خارجہ کے مطابق ان لوگوں میں اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کاؤنسل کے ارکان, کابینہ کے ارکان اور بعض فوجی عہدیداروں کے بالغ بچے شامل ہیں. مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
ان نئی پابندیوں میں برطانیہ اور کینیڈا کی 11 بھی شامل ہیں جو خود بھی اسی قسم کی پابندیاں عائد کریں گی. اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ جیسا کہ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ ان لوگوں کے خلاف محاسبے کے عمل کو آگے بڑھاتا رہے گا جو اقتدار پر غیر قانونی طور سے قبضے کے ذمہ دار ہیں, اور یہ کہ آج ہمارے اقدامات ہمارے اور ہمارے اتحادیوں کے اس عزم کو واضح کرتے ہیں کہ اس وقت تک وہاں کی حکومت پر سیاسی اور مالیاتی دباؤ ڈالا جاتا رہے گا جب تک وہ تشدد بند نہ کرائے اور لوگوں کی خواہشات کے احترام میں بامانی اقدامات نہ کرے. بلنکن نے دوسرے ملکوں کی میانمار کی فوجی ہنتا کے خلاف اسی قسم کے اقدامات کرنے کی حوصلہ افزائی کی. ان تعزیرات کے تحت اس تمام املاک یا کسی املاک میں ان کے حصے پر پابندی ہوگی جن کی ملکیت بلا واسطہ یا بالواسطہ 50% یا زیادہ ان کے پاس ہو یا ان کے پاس ہو جن پر پہلے ہی پابندی لگ چکی ہے اور جو امریکہ میں واقع ہو یا جو کسی امریکی شہری کے قبضے یا کنٹرول میں ہو. علاوہ ازیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ایک مسودہ قرارداد پر اپنا اجلاس کرے گی جو لش ٹین ٹائن نے پیش کی ہے, اور کوئی 50 ملک اس کے شریک محرک ہیں جو میانمار کی فوج کے ہاتھوں احتجاجوں کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈو جیرک نے پیر کے روز بتایا کہ درجنوں بچوں سمیت کم از کم 797 شہری اس وقت سے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں جب سے کہ فوج نے میانمار کی حکومت پر قبضہ کیا ہے اور ہزاروں دوسرے زخمی ہوئے ہیں. پیر کے روز یونیسیف کے میانمار آفس نے مغربی چین ریاست کے منڈینٹ نامی قصبے میں تشدد فوراً بند کرنے کے لیے کہا اور سیکورٹی فورسز سے بچوں کے تحفظ کرنے کا مطالبہ کیا. اس قرارداد میں جس پر عمل درآمد لازمی نہیں ہے ملک کے لیے ہتھیاروں کی فروخت اور فراہمی پر فوری پابندی لگانے اور فوج سے نومبر 2020 کے انتخابات کے نتائج کا احترام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے علاوہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کو وہاں آنے دیا جائے اور فوج سے کہا گیا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر امداد کی تقسیم میں رکاوٹ ڈالنے کا کام بند کر دے. امریکہ نے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی پارٹی کے لیڈر آنگ سان سوچی اور برطرف صدر ون مائنڈ اور ان میں احتجاجیوں، صحافیوں، حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ انہیں بغاوت کے بعد سے غیر منصفانہ طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ فوجی عہدیداروں نے فروری میں اقدار پر قبضے کے جواز کے طور پر گزشتہ نومبر کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر جعلسازی کا دعویٰ کیا۔ جعلسازی کے ان الزامات کی میانمار کے الیکشن کمیشن نے تردید کی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
غزہ پر اسرائیلی بمباری اور حماس کے راکٹ حملے پیر کے روز بھی جاری رہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ایک ہفتے میں تیسری بار ٹیلی فون پر بات کی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن نے جنگ بندی کے لیے اپنی حمایت ظاہر کی اور اس مقصد سے مصر اور دوسرے شراکت داروں کے ساتھ امریکی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 10 مئی کو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے 59 بچوں اور 35 خواتین سمیت کم از کم 200 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ایک بچے سمیت 10 اسرائیلی مارے گئے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے 38,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو نقل مکانی کرنا پڑی، جبکہ 2,500 بے گھر ہو چکے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے غزہ میں حماس کے زیر استعمال 15 کلومیٹر طویل سرنگیں تباہ کی۔ ایک 5 منزلہ عمارت کو تباہ کیا جس میں حماس کی وزارت مذہبی امور کے دفاتر تھے، جبکہ شمالی غزہ کے لیے اسلامی جہاد کے عسکری کمانڈر حسان ابو حربیت کو ہلاک کر دیا گیا۔ جواب میں اسلامی جہاد نے اسرائیل کے ساحلی شہر پر راکٹ پھینکے، جن سے حکام کے مطابق 7 افراد زخمی ہو گئے۔ نتنیاہو نے پیر کے روز اعلی فوجی حکام سے ملاقات کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل دہشت گردی کے اہداف پر حملے جاری رکھے گا اور اس وقت تک کاروائی کرے گا جب تک امن واپس نہ آ جائے اور تمام اسرائیلی شہری محفوظ نہ ہو جائیں۔ حماس کے عسکری دھڑوں نے مزید راکٹ حملوں کا وعدہ کیا ہے۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ وہ لڑائی بند کروانے کے لیے مزید رہنماؤں سے فون پر بات کر گے۔ دوسری جانب مصر نے غزہ میں زخمی ہونے والوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دی ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کو اندرون ملک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنے شراکت داروں، بعض ڈیموکریٹس، انتظامیہ کے اپنے اندر سے بعض رہنماؤں اور بین الاقوامی قائدین کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی برسوں کے دوران ہونے والے اس بدترین تشدد کو بند کرانے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں تیز کرے۔ امریکی وزیر خارجہ نے جو اس ہفتے نارڈک ممالک سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ کا دورہ کر رہے ہیں، کہا ہے کہ امریکہ نے اس لڑائی کی شدت میں کمی لانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں اور وہ پیر کے روز اس زمن میں مزید لوگوں سے ٹیلی فون پر بات کریں گے۔ بلنکن نے کہا کہ ہم نے اپنی سفارت کارانہ کوششوں میں واضح کیا ہے کہ ہم تمام فریقوں کی مدد اور ان کو دفاتر فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ جنگ بندی چاہتے ہیں۔ انہوں نے جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ، مصر اور دیگر ملکوں کی کوششوں کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ امریکہ سفارتکاری پر مبنی ہر اس کوشش کی حمایت کرے گا جو جنگ بندی کا راستہ ہموار کرے، لیکن یہ طے کرنا دونوں فریقوں پر منحصر ہے کہ وہ جنگ بندی کا راستہ اپناتے ہیں یا نہیں۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کی توجہ خاموش اور بھرپور سفارتکاری پر مرکوز ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو براہ راست بتا دیا ہے کہ وہ صحافیوں اور غیر جانبدار میڈیا کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ ادھر مصر نے اسرائیل کی بمباری میں زخمی ہونے والوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے غزہ کی پٹی کے نزدیک اپنی سرحدیں کھول دی ہیں۔ فلسطینی ایمبولینسوں نے 2 شدید زخمی فلسطینیوں کو رفح کراسنگ کے ذریعے مصر منتقل کیا۔ جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے اسرائیلی فوج نے فلسطینی علاقوں میں حماس کے عسکریت پسندوں کے زیر استعمال عمارتوں کو نشانہ بنانے کے لیے سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں۔ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے بھی اسرائیل پر 3,100 راکٹ داغے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھی کہا ہے کہ وہ نتنیاہو سے آئندہ چند روز میں بات کریں گے، جبکہ انہوں نے کہا کہ جتنا جلدی ممکن ہو جنگ بندی کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع میں فرانس مصر کی ثالثی کی حمایت کرتا ہے کیونکہ اس کا فلسطینی تنظیم پر اثر و رسوخ ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے انہیں حمایت کا یقین دلایا اور اسرائیل کے حق کے دفاع کی حمایت بھی کی. ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے باعث اب تک 38,000 سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں اور 2,500 سے زائد لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجارٹ کے مطابق بے گھر ہونے والے فلسطینیوں نے ادارے کے زیر انتظام چلنے والے 48 اسکولوں میں پناہ لی ہے, جبکہ اسرائیلی حملوں سے اقوام متحدہ کے 41 مراکز کو نقصان پہنچا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوسکر نے کہا کہ مسلم ملکوں کی نمائندہ تنظیم OIC اور عرب لیگ کی درخواست پر اسرائیل فلسطین تنازع پر بات چیت کے لیے جنرل اسمبلی کا اجلاس جمعرات کے روز بلایا گیا ہے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مشرق وسطی کی صورتحال اور فلسطین کے معاملے پر عالمی برادری کی توجہ مبذول کروانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر اہم سفارتی مشن پر ترکی پہنچے ہیں, جہاں وہ اسرائیل فلسطین تنازع پر جمعرات کے روز ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل ترک وزیر خارجہ سے تبادلہ خیال کریں گے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ پر جاری اسرائیلی کاروائیوں کو رکوانے کے لیے مختلف ممالک سے رابطے میں ہے. انکرا سے پاکستان کے مختلف نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ قریشی نے کہا کہ غزہ اور دیگر علاقوں میں تشدد کی جاری کاروائیوں کو رکوانے کے لیے امریکہ سمیت وہ ممالک اپنا کردار ادا کریں جن کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. وزیر خارجہ کے بقول عالمی برادری کو غزہ اور دیگر علاقوں میں جاری انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے.
ہماری خواہش ہوگی کہ جنگ بندی ہو اور ہماری خواہش ہوگی کہ ایک کنسنسس بلڈنگ میں جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ اپنا کردار ادا کرے.
دوسری جانب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بازگر نے کہا ہے کہ مسلم ملکوں کی نمائندہ تنظیم OIC اور عرب لیگ کی درخواست پر اسرائیل فلسطین تنازع پر بات چیت کے لیے جنرل اسمبلی کا اجلاس جمعرات کو بلایا گیا ہے. دوسری جانب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے, جس میں انہوں نے غزہ تنازع پر گفتگو کرتے ہوئے جنگ بندی پر زور دیا ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ بات چیت ایک ایسے موقع پر ہوئی جب پیر کو اسرائیلی جیٹ طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا, جبکہ مزاحمتی تنظیم حماس نے بھی اسرائیل کی جانب راکٹ برسائے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ وہ شمالی غزہ میں 51,000 افراد کے لیے امداد میں اضافہ کرا ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تصادم ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. یہ امداد 3 ماہ تک فراہم کرنے کے لیے 1,40,00,000 درکار ہوں گے. اس نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں پہلے ہی 4,35,000 غیر محفوظ افراد کو خوراک فراہم کی جا رہی تھی اور اس سلسلے کو اگلے 6 ماہ تک جاری رکھنے کے لیے اضافی $3,18,00,000 کی ضرورت ہے. یہ امداد نقدی کی صورت میں ان لوگوں کو دی جائے گی جو پہلی بار اس کے ضرورت مند ہوں گے اور انہیں بھی جو پہلے سے یہ امداد وصول کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے نے پیر کے روز یہ بیان اس لیے جاری کیا کیونکہ تشدد دوسرے ہفتے میں داخل ہو گیا اور اسرائیل نے غزہ پر مزید بمباری کی. ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی غزہ کے 2,60,000 افراد کو مستقل امداد فراہم کرتا ہے اور وہاں کی 2/3 آبادی موجودہ بحران سے پہلے بھی خوراک کی کمیابی کا شکار تھی. فلسطین میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے کنٹری ڈائریکٹر سمر عبدالجابر نے ایک بیان میں کہا کہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم ضرورت خوراک ہے. فوری طور پر اور سب سے مؤثر طریقے سے ان کی مدد ای واؤچرز کی صورت میں نقدی فراہم کر کے کی جا سکتی ہے. فی الحال خوراک دستیاب ہے اور کئی مقامی دکانیں اب بھی کھلی ہیں جن میں وہ بھی شامل ہیں جن سے پہلے ہی ہمارے مستقل ای واؤچرز قبول کرنے کے معاہدے ہیں. WFP کے مطابق غزہ کے راستے بند ہونے سے خوراک کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور صورتحال بگڑی ہے. کرونا وائرس کی وبا نے بھی صورتحال خراب ہونے میں کردار ادا کیا. پروگرام کی مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے ریجنل ڈائریکٹر کورین فلیشر کا کہنا ہے کہ غزہ کے لوگ پہلے ہی بمشکل گزارا کر پا رہے تھے اور بہت سے خاندانوں کو روزی روٹی کے حصول میں مشکلات کا سامنا تھا. گزشتہ سال کووڈ کی پابندیوں کے باعث ان کے حالات خراب ہوئے. آبادی کی اکثریت مزید دھچکے برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتی. موجودہ صورتحال ایک ایسا بحران جنم دے سکتی ہے جس سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے. امریکہ کے محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ 15 جولائی سے 3,90,00,000 خاندانوں کو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ماہانہ رقوم ملنا شروع ہو جائیں گی. یہ ادائیگیاں صدر جو بائیڈن کے $1,900,000 کے کرونا وائرس ریلیف پیکج کا حصہ ہیں. اس قانون نے بچوں کے والدین کے لیے 1 سال تک ٹیکس کی چھوٹ بڑھا دی ہے اور اسے ماہانہ بنیادوں پر پہلے دینے کو ممکن بنایا ہے. امریکہ میں تقریباً 88% بچوں کو یہ فائدہ ہوگا اور اس کے لیے ان کے والدین کو کوئی اضافی کام نہیں کرنا پڑے گا. اس ٹیکس چھوٹ کے اہل خاندانوں کو 6 سال تک ہر بچے کے لیے ماہانہ $300 اور 6 سے 17 سال تک ہر بچے کے لیے $250 دیے جائیں گے. اس سے پہلے والدین کو ہر بچے کے لیے سالانہ $2,000 کی ٹیکس چھوٹ ملتی تھی. طرف پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں پیر کے روز 24 گھنٹوں کے دوران 36,725 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,232 کے نتائج مثبت آئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا مثبت کیسز کی تعداد 8.80% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 74 افراد کرونا کے باعث انتقال کر گئے۔ بھارت میں منگل کے روز کرونا سے مزید 4,329 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد 2.5 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ بھارت میں اس وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد 2,49,65,463 ہے اور اب تک عالمی وبا سے 2,74,390 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ امریکہ آئندہ 6 ہفتوں کے دوران ویکسین کی 2 کروڑ اضافی خوراکیں بیرون ملک ویکسین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے عطیہ کرے گا۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب امریکہ میں اندرون ملک ویکسین کی طلب کم ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں ویکسین کی تقسیم اور دستیابی کے درمیان فاصلہ بڑا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ویکسین کی فراہمی میں مدد کے اس نئے وعدے کے بعد امریکہ نے مجموعی طور پر ویکسین کی 8 کروڑ خوراکیں فراہم کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس سے قبل امریکی انتظامیہ نے جون کے آخر تک ایسٹرا زینیکا 6 کروڑ خوراکیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
صدر بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے COVID-19 ریسپانس اور ویکسینیشن پروگرام کے سلسلے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کورونا ویکسین کی مہم کے لیے ایک اور قدم بڑھا رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک یہ وبا دنیا بھر میں قابو نہیں آ جاتی تب تک امریکہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ صدر نے اعلان کیا کہ آج سے امریکہ فائزر، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کی خوراکیں باقی دنیا کو امداد میں دے گا۔ اس سے پہلے رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے بتایا تھا کہ امریکہ اگلے 6 ہفتے کے دوران ویکسین کی 2 کروڑ خوراکیں باقی دنیا کو امداد میں دے گا۔ جین ساکی نے بتایا تھا کہ یہ خوراکیں امریکہ میں زیر استعمال ویکسین کی ہیں، جن میں فائزر، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ امریکہ کے پاس موجود ویکسین کے ذخائر ملک سے باہر بطور امداد دیے جائیں گے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق حالیہ ہفتوں میں امریکہ میں ویکسین کی طلب میں کمی واقع ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے بتایا کہ امریکہ نے مارچ کے مہینے میں کینیڈا کو ایسٹرا زونیکا کی ویکسین کی 40 لاکھ خوراکیں دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپریل میں دوسرے ممالک کو ایسٹرا زونیکا ویکسین کی 6 کروڑ خوراکیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس ویکسین کی جانچ امریکی وفاقی ادارہ فیڈرل ڈرگ ایسوسی ایشن کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اسے محفوظ قرار دے گا یہ وہ خوراکیں بھیج دی جائیں گی۔ رپورٹ کے مطابق اب تک امریکہ نے ایسٹرا زونیکا کی 45 لاکھ خوراکیں کینیڈا اور میکسیکو کو بطور امداد بھیجی ہیں۔ خبر رسائی ادارے کے مطابق امریکہ پر یہ دباؤ تھا کہ اس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ویکسین موجود ہے، اور اب صدر بائیڈن چاہتے ہیں کہ ملک کے COVID-19 کوآرڈینیٹر جیف زینٹکس دنیا کو بطور امداد کرونا ویکسین کی خوراکیں دینے کے پروگرام کی سربراہی کریں۔ امریکی انتظامیہ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ یہ خوراکیں کس طرح بطور امداد فراہم کی جائیں گی۔ اب تک 15.70 کروڑ امریکیوں کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک دی جا چکی ہے، جبکہ 12.30 کروڑ کے قریب امریکی مکمل طور پر ویکسین حاصل کر چکے ہیں۔ صدر بائیڈن کو امید ہے کہ امریکہ کے یوم آزادی یعنی 4 جولائی تک 16 کروڑ امریکی مکمل طور پر ویکسین حاصل کر چکے ہوں گے۔ دنیا بھر میں اب تک کورونا وائرس کی وبا سے 33 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ صرف امریکہ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,86,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔
عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگرچہ دنیا بھر میں مریضوں اور اموات میں کمی ہو رہی ہے، لیکن خیال رہے کہ کرونا وائرس کی وبا ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ بات ان بعض اقوام کے رویے کے پیش نظر کی جہاں بڑے پیمانے پر لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے۔ جنیوا کے صدر دفاتر میں پیر کے روز بریفنگ میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم گھبراسس نے کہا کہ مسلسل دوسرے ہفتے عالمی سطح پر کیسز اور اموات کی مجموعی شرح کم ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ وسیع پیمانے پر اپنے عوام کو ویکسین فراہم کرنے والی امیر اقوام سمجھ رہی ہیں کہ وبا ختم ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دوسرے کئی ملکوں میں صورتحال ابھی بھی بہت تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا ختم ہونے میں طویل وقت باقی ہے اور یہ اس وقت تک کہیں بھی ختم نہیں ہوگی جب تک ہر جگہ ختم نہیں ہو جاتی۔ برطانیہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی بیشتر پابندیاں پیر سے اٹھا لی ہیں، جبکہ ملک میں کیسز کی شرح گزشتہ اگست کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے۔ ریستورانوں، شراب خانوں، کیسینوز، آرٹ گیلریاں اور تھیٹر اس سال پہلی مرتبہ عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ بہت سے خاندان مہینوں بعد پہلی بار 4 دیواری میں ملنے کے قابل ہوئے، کیونکہ نئے قواعد کے مطابق گھر میں 6 افراد تک کے جمع ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ حکومت نے پابندیاں نرم کرنے کے لیے عوام کو تیزی سے ویکسین لگانے کا جواز فراہم کیا ہے۔ پیر تک ملک کی نصف سے زیادہ آبادی یعنی 3,60,00,000 سے زیادہ افراد کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک دی جا چکی تھی، ان میں سے 2,00,00,000 افراد کو دوسری خوراک بھی لگ چکی ہے۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ٹیکس گوشوارے جاری کر دیے ہیں اور پرانی صدارتی روایت کو بحال کیا ہے۔ ان گوشواروں سے معلوم ہوا کہ صدر اور خاتون اول نے سال 2020 میں وفاقی حکومت کو 25.9% ٹیکس ادا کیا۔ امریکہ میں وفاقی انکم ٹیکس کی اوسط شرح 14% سے کچھ زیادہ ہے۔ صدر بائیڈن کی اہلیہ جل ایک استاد ہیں، دونوں نے گزشتہ سال 607,336 ڈالر کمائے جبکہ وہ صدارتی انتخابات کی مہم چلا رہے تھے۔ یہ رقم سال 2019 کے مقابلے میں کم ہے جب انہوں نے 9,85,223 ڈالر کمائے۔ اس کا بڑا حصہ انہوں نے اپنی کتابوں کی فروخت، تقاریر اور پینسلوینیا یونیورسٹی اور شمالی ورجینیا کے کمیونٹی کالج میں خدمات انجام دینے سے حاصل کیا تھا۔ بائیڈن انتظامیہ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ وہ وفاقی حکومت کی عمارتوں اور گھروں کے لیے نئے ماحول دوست معیار قائم کر رہی ہے تاکہ آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی حکومت پہلی بار وفاق کی سرکاری عمارتوں کے لیے معیار بنا رہی ہے جس کا مقصد توانائی کو بچانا اور ماحول دشمن گیسوں کا اخراج کم کرنا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ ہینڈ پمپس کے لیے نئے انرجی اسٹار معیار ترتیب دے رہی ہے اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کے لیے 10,00,000 ڈالر مختص کیے جا رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے 2035 تک امریکہ میں 100% ماحول دوست بجلی بنانے کا ہدف مقرر کر دیا ہے اور نئے اقدامات اسی منصوبے کا حصہ ہیں جن کے لیے کانگریس کی منظوری ضروری نہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ انتظامیہ معیار، اہداف اور ان کی جانچ کے طریقے قائم کرے گی تاکہ کاربن کے اخراج سے متعلق مقاصد حاصل کیے جا سکیں، لیکن بیان میں عمارتوں کے لیے معیار کی تفصیل اور ان پر عمل کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے کاربن گھٹانے والی ٹیکنالوجی کو بڑھانے اور ماحول دوست توانائی کے شعبے میں کام کرنے کے قابل کارکنوں کو تیار کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے کئی منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ ایسے نئے اقدامات کر رہا ہے جن کے تحت داعش گروپ کے لیے پیسے کی ترسیل کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا، جن میں شام اور ترکی کے ذریعے دنیا بھر میں اپنے حامیوں سے احتیاط کی وصولی بھی شامل ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پیر کے روز 3 افراد اور ایک کمپنی پر تعزیرات عائد کی۔ ان سب نے عہدیداروں کے بقول دہشت گرد گروپ کے غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورک میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
امریکی محکمہ خزانہ نے جن لوگوں پر پابندیاں عائد کی ہیں ان میں سے ایک الا خان فرا ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ترکی میں قائم اپنی منی سروسز کمپنی کو شام میں آئی ایس کے لوگوں کو ہزاروں ڈالر منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ محکمہ خزانہ کے عہدیداروں کا مزید کہنا ہے کہ 2017 اور پھر 2019 میں خان پورا نے آئی ایس کے اعلی لیڈروں کے درمیان پیسے کی منتقلی کے کام میں سہولتیں فراہم کی۔ نئی تعزیرات کا ہدف الفے نامی کمپنی میں بھی ہے، یہ بھی مالیاتی لین دین والی ترکی میں قائم ایک کمپنی ہے، اور دو بھائی ادریس الفے اور ابراہیم الفے بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن پر یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ ادریس الفے نے آئی ایس کے ارکان کے لیے احتیاط پہنچانے کے واسطے اپنی کمپنی کو استعمال کیا، جن میں وہ کارکن بھی شامل تھے جو شمال مشرقی شام میں واقع بے گھر لوگوں کے الہول نامی کیمپ سے کام کر رہے تھے۔ اس کے بیان کے مطابق وہ اس وقت عراق کی تحفیل میں ہے۔ دوسرے بھائی ابراہیم پر الزام ہے کہ اس نے کمپنی کا انضمام سنبھالنے کے بعد ان کو فنڈز کی ترسیل کا سلسلہ جاری رکھا، جو امریکی محکمہ خزانہ کے عہدیداروں کے کہنے کے مطابق شام اور عراق میں آئی ایس کے عناصر ہیں۔ محکمہ خزانہ کے غیر ملکی اثاثوں کے دفتر کی ڈائریکٹر آنڈریا اجاجی نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت آئی ایس کو دوبارہ سرگرم ہونے سے روکنے اور گروپ کے دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والے مالیاتی نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے لیے خواہ وہ کہیں بھی ہوں پر عزم ہے۔ پیر کے روز تعزیرات کا اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا جس دوران آئی ایس کے مالیاتی گروپ کو شکست دینے کے لیے بنائے گئے عالمی اتحاد کی تازہ ترین میٹنگ ہوئی، جو ان کوششوں کو مربوط کرنے میں مدد دے رہا ہے جو دہشت گرد گروپ کے لیے نقد رقوم کی فراہمی کے سلسلے کو بند کرانے کے واسطے ہو رہی ہیں۔ 2 سال سے زیادہ عرصے قبل آئی ایس کی خود ساختہ خلافت کو شکست دیے جانے کے باوجود امریکی عہدیداروں کا تخمینہ ہے کہ گروپ کے پاس اس وقت بھی لاکھوں ڈالرز نقد رقم کی شکل میں موجود ہیں۔ اس سال کے اوائل میں محکمہ خزانہ کے عہدیداروں کا تخمینہ تھا کہ یہ رقم 100 ملین ڈالر تک ہو سکتی ہے، تاہم اس سے قبل کے تخمینوں میں خبردار کیا گیا تھا کہ یہ رقم اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ آئی ایس اب بھی سرگرم ہے اور اس کے اب بھی مالیاتی نظام سے رابطے قائم ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پیر کے روز خبردار کیا کہ الہول کیمپ میں کاروائیوں اور ISIS کے لیے نقد رقوم کے حصول کو روکنے کے اقدامات کے باوجود گروپ اب بھی زور زبردستی، لوٹ مار اور اغوا برائے تاوان کے ذریعے نقد رقوم حاصل کر رہا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایتھیوپیا میں 50 لاکھ افراد کو انسانی امداد کی فوری ضرورت ہے اور خاص طور پر خوراک درکار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے لڑائی سے متاثرہ حصے ٹگری میں خوفناک صورتحال ہے، جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، صحت کی سہولتیں تباہ ہو چکی ہیں اور خواتین کی بے حرمتی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ WHO کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم گھبریسس کا اپنا تعلق بھی اس علاقے سے ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹگری میں صورتحال کے لیے اگر ایک لفظ استعمال کیا جائے تو وہ خوفناک ہے، بہت خوفناک۔ ایتھیوپیا کے نوبل انعام یافتہ وزیر اعظم ابی احمد نے نومبر میں ٹگرے میں فوج بھیجی تھی اور وہاں ماضی میں حکمران رہنے والی جماعت پر سرکاری فوجی کیمپوں پر حملوں کی سازشوں کا الزام لگایا۔ گزشتہ ماہ فوج کے ٹگرے کے صدر مقام میں داخل ہونے پر انہوں نے فتح کا اعلان کیا، لیکن لڑائی بدستور جاری رہی۔ 6 ماہ سے جاری تصادم میں ایتھیوپیا کی فوج اور ہمسایہ ممالک اریٹریا کے فوجیوں پر قتل عام اور خواتین کی بے حرمتی کے الزامات لگے۔ ٹیڈروس نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے بہت سے لوگ مر رہے ہیں اور باقی خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں، جن میں سے 60,000 سے زیادہ نے سوڈان میں پناہ لی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہی دنوں میں صحت کے مراکز کو بھی لوٹا اور تباہ کیا گیا اور اب ان کی اکثریت خدمات انجام نہیں دے رہی۔ اسپین کے حکام نے کہا ہے کہ مراکش کے 3,000 پناہ گزین اس کے زیر قبضہ افریقی علاقے سوٹا میں داخل ہو گئے۔ حکام کا خیال ہے کہ ان میں 1,000 بچے شامل ہیں۔ ہسپانوی حکومت کے مقامی ترجمان کے مطابق پناہ گزین پیر کو بحیرہ روم میں تیر کے یا غیر محفوظ کشتیوں میں سوٹا پہنچے۔ بر اعظم افریقہ میں اسپین کے زیر قبضہ یہ علاقے مراکش سے ملحق ہیں اور محض چند میٹر سمندر میں تیر کے وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کوشش میں ایک نوجوان ڈوب گیا جبکہ بچوں سمیت متعدد لوگ سردی کا شکار ہو گئے۔ بہت سے افریقی پناہ گزین سوڈا اور اس کے قریبی علاقے میلیلا کو یورپ میں داخلے کا دروازہ سمجھتے ہیں۔ اور خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک دلچسپ رپورٹ۔ ایک صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد اب ٹائٹینک جہاز واپس آ گیا۔ آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال جنم لے رہا ہوگا کہ ڈوب کر سمندر کی تہہ میں پہنچ جانے والا یہ جہاز واپس کیسے آ سکتا ہے؟ تو جناب، چین کے صوبے سشوان کے ایک تھیم پارک میں سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دو ہیکل ٹائٹینک جہاز کی نقل تیار کی جا رہی ہے، جسے جلد سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ سیاحوں کے لیے تاریخی جہاز کی نقل تیار کرنے کا فیصلہ 1997 میں ریلیز ہونے والی کامیاب ترین فلم ٹائٹینک سے متاثر ہو کر کیا گیا۔ یہ فلم دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح چین میں بھی بہت مقبول ہوئی تھی۔ بحری تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ٹائٹینک کے ساتھ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 1500 سے زائد افراد بحرے اوکیانوس کے یخ بستہ پانی میں ڈوب کر موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اس حادثے کی بظاہر وجہ سمندر میں تیرتی ہوئی ایک برفانی چٹان سے جہاز کی ٹکر تھی، لیکن جہاز کا چٹان سے تصادم انسانی غفلت کے باعث ہوا تھا۔ گیتیارہ انیس تفصیل بتاتی ہیں۔
سیاحوں کے لیے چین میں تیار کیے جانے والے ٹائٹینک جہاز کے سرمایہ کار سو شاؤ جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اصل جہاز کی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے اس کی نقل تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جہاز یہاں 100 یا 200 سال تک رہے گا۔ ہم ٹائٹینک کے لیے ایک میوزیم بھی بنا رہے ہیں۔ ان کے بقول اس نقل کی تیاری میں 6 سال لگ گئے ہیں، جو کہ اصل ٹائٹینک جہاز کی تیاری سے بھی زیادہ لمبا عرصہ ہے۔ جہاز کی تیاری میں 23,000 ٹن اسٹیل استعمال کیا گیا ہے اور سینکڑوں مزدور اس پر کام کر رہے ہیں، جبکہ $15 کروڑ سے زائد خرچ کیے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب سیاحوں کو اصل ٹائٹینک جہاز کا ماحول فراہم کرنے کے لیے اس کے لیے ڈائننگ روم، لگژری کیبنز اور دروازوں کا سٹائل بھی پرانے جہاز جیسا ہی رکھا گیا ہے۔ ٹائٹینک جہاز کے تجربے سے لطف حاصل کرنے کے خواہش مند سیاحوں کو یہاں 5-سٹار کروز سروس میں ایک رات گزارنے کے لیے تقریباً $150 ادا کرنا ہوں گے۔ سرمایہ کار سو شاؤجن کا کہنا ہے کہ اس کے سٹیم فنکشن سے لیس انجن صارفین کو اصل سمندر میں موجود ہونے کا احساس دلائیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ٹائٹینک جہاز کی نقل دیکھنے کے لیے سالانہ 50 لاکھ کے قریب سیاح یہاں آئیں گے۔ علاوہ ازیز سرمایہ کار کا کہنا ہے کہ وہ ٹائٹینک جیسے اس جہاز کی افتتاحی تقریب میں ٹائٹینک فلم کے ہدایت کار جیمز کیمرون، اداکار لیونارڈو ڈیکیپریو اور اداکارہ کیٹ ونسلٹ کو بھی مدعو کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب پروجیکٹ مینیجر یو یوین کا کہنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاز کی یادوں کو محفوظ کرنا ضروری تھا۔
اور کرونا وائرس کی وبا کے باعث گزشتہ سال منسوخ کیا گیا موسیقی کا مقابلہ یورو ویژن دھوم مچانے واپس آ رہا ہے۔ موسیقی کے میلے کو وبا سے محفوظ رکھنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 39 ملکوں کے میوزک بینڈز اور گلوکار نیدرلینڈ کے ساحلی شہر روٹرڈیم میں اس اعزاز کے لیے مقابلہ کریں گے، جس میں کامیابی عالمی سطح پر شہرت اور شاندار کیریئر کی ضمانت بنتی ہے۔ ہزاروں شائقین کو ریہرسل، سیمی فائنلس اور ہفتے کو فائنل دیکھنے کی اجازت ہوگی، بشرطے کہ ان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ منفی رہے۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران طبی عملہ نیند کی کمی کی وجہ سے کئی طرح کے طبی مسائل کا شکار ہو رہا ہے۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ طبی عملے میں نیند کی کمی کی شکایت کرونا وبا سے کہیں پہلے سے موجود ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
یونیورسٹی آف ساؤتھ فلوریڈا میں ایجنگ اسٹڈیز کی ماہر سومی لی کے مطابق کئی ایسے مطالعے موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ طبی عملہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور اس میں نیند کی کمی سب سے زیادہ عام شکایت ہے۔ سومی لی بالغ افراد میں نیند کی کمی سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ اور بیماریوں پر تحقیق کرتی ہیں اور ان کے مطابق 2016 میں کئی مطالعاتی جائزوں سے پتا چلا ہے کہ امریکہ میں 55% نرسیں ہفتے میں 40 گھنٹوں سے زیادہ کام کرتی ہیں اور 30-70% نے بتایا کہ وہ 6 گھنٹے یا اس سے بھی کم نیند لے پاتی ہیں۔ سومیلی کے بقول اپنی تحقیق میں انہیں یہ معلوم ہوا کہ طویل مدتی علاج کے مراکز میں کام کرنے والے 57% طبی کارکن اور ہسپتالوں کی 68% نرسیں کم خوابی کا شکار ہیں۔ نیند کی کمی کے مسائل کا سامنا طبی ورکرز کو دوسری انڈسٹریز کے ورکرز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ امریکی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی سی ڈی سی کی 2014 کی ایک رپورٹ کے مطابق 22 طرح کے مختلف شعبوں کے ورکرز میں سے طبی عملے میں دوسرے یا تیسرے نمبر میں نیند کی کمی دیکھی گئی ہے۔ ان میں سے اکثر 7 یا اس سے بھی کم گھنٹے نیند لے پاتے ہیں۔ اس سے متعلق 2018 کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ طب کے شعبے میں ورکرز کی بے خوابی کے مسائل کی شرح 45% ہے، جو دوسرے شعبوں کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ سومیلی کے بقول طبی عملے میں بے خوابی کے مرض کی وجہ سے صرف امریکہ میں 63 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق بے خوابی کے مرض کی وجہ سے مریضوں کے علاج میں غلطیوں کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ بقول ان کے 2020 کی ایک تحقیق کے مطابق معالجین کی جانب سے علاج کے دوران ہونے والی غلطیوں میں سے 97% کی وجہ نیند میں کمی تھی۔ بقول سومیلی کے محض ایک رات ٹھیک سے نہ سونے کی وجہ سے کارکردگی 25% تک متاثر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اے پی کو بتایا کہ طبی عملہ بھی اس مسئلے کو سمجھتا ہے اور اس کا حل چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ان کی ٹیم نے سروے کیا تو 92% نرسیں اور 66% ڈائریکٹ کیئر ورکرز نے کہا کہ اگر بے خوابی کے خاتمے کے لیے مدد دی جائے تو وہ ایسی مدد لینے کو تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طبی عملہ مزید نیند کی کمی کا شکار نہیں ہو سکتا، ہمیں اپنے طبی عملے کی نیند کی کمی کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شام کے لوگ اس تنازع کے پائیدار سیاسی حل کے مستحق ہیں جسے وہ گزشتہ 10 برس سے جھیل رہے ہیں۔ یہ حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ قرارداد اتفاق رائے سے 2015 میں منظور کی گئی تھی اور اس میں ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا گیا تھا جس میں ایک نئے آئین کی تیاری اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے کہا گیا ہے تاکہ قرارداد کے الفاظ میں شام کے لوگ شام کے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ 26 مئی کو شام میں صدارتی انتخاب ہوگا، تاہم ایک نیا آئین تیار نہیں کیا گیا ہے اور شامی حکومت اہم اصلاحات کے بارے میں اتفاق رائے پر نہیں پہنچ سکی۔ اسد خاندان کی جانب سے عشروں کے جعلی انتخابات کی روشنی میں اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ بھی 2014 کے الیکشن جیسا ہی ہوگا۔ اس الیکشن میں صدر بشار الاسد نے 92% ووٹ حاصل کیے تھے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک حالیہ بیان میں اقوام متحدہ میں امریکی نمائندہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ شام کا آئندہ انتخاب نہ تو آزادانہ ہوگا اور نہ ہی منصفانہ، اور اس سے شامی عوام کی نمائندگی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نئے آئین کی تیاری میں ناکامی اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ 26 مئی کا نام نہاد الیکشن جعلی ہوگا۔ جیسا کہ سلامتی کونسل نے اتفاق رائے سے کہا ہے کہ انتخابات لازمی طور پر ایک نئے آئین کے تحت اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونے چاہیے۔ سفیر تھامس گرین فیلڈ نے یہ بھی واضح کیا کہ اسد حکومت جبکہ اپنا جعلی الیکشن کرانے جا رہی ہے، شام کے لوگ مسلسل مصائب کا شکار ہیں۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ ان کے لیے زندگی بچانے والی امداد میں شام کی حکومت رکھنا ڈال رہی ہے اور با اسلام اور یوروبیا کے مقام پر سرحدوں میں باقاعدگی پیدا کرنے میں کونسل کی ناکامی نے مصائب میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ سرحدی راہداری لاکھوں شامیوں کو امداد کی رسائی کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ ان سرحدی راہداریوں کو بحال کرے اور 12 مہینوں کے لیے شام اور ترکی کی سرحد پر باب الہوا کی راہداری کے ذریعے آمد و رفت کو بحال کرے۔ انہوں نے کہا کہ خوراک اور طبی ساز و سامان کی ترسیل کو یقینی بنانے اور پناہ گاہوں کی خاطر یہ انتظام ناگزیر ہے۔ سفیر تھامس گرین فیلڈ نے جنوب مشرقی شام میں رقبان کے پناہ گزین کیمپ میں رہنے والوں کی حالت زار کی جانب بھی توجہ دلائی، جہاں 16 مہینوں سے کیمپ کے مکین طبی امداد سے محروم ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد اور روس نے ان کے لیے امدادی ترسیل کو روک رکھا ہے۔ سفیر تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ امریکہ شام کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم شام کے تنازع کے سیاسی حل کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم سلامتی کونسل پر زور دیتے ہیں کہ شام کے لوگوں کی مدد کی جائے اور انہیں انسانی امداد تک رسائی مہیا کی جائے جس کی انہیں شدید ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
نیوز شو ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مشرق وسطی کی صورتحال اور فلسطین کے معاملے پر عالمی برادری کی توجہ مبذول کروانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر اہم سفارتی مشن پر ترکی پہنچ گئے، جہاں وہ اسرائیل فلسطین تنازع پر جمعرات کے روز ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل ترک وزیر خارجہ سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب اور افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر نے چینی وزیر خارجہ وینگ جی سے افغان امن عمل پر الگ الگ تبادلہ خیال کیا ہے۔ این ایس کے دفتر کے مطابق حمداللہ محب نے امن کے لیے چین کی حمایت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افغانستان سمجھتا ہے کہ طالبان کو امن عمل کے لیے تیار کرنے کے لیے ہر طرح کا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ امریکہ نے میانمار کی فوجی انتا کے مزید ارکان اور شرکائے کار پر ان احتجاجیوں کے خلاف تشدد میں مبینہ رول کی پاداش میں مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں جو ملک میں 1 فروری کے فوجی انقلاب کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری اور حماس کے راکٹ حملے پیر کے روز بھی جاری رہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو سے ایک ہفتے میں تیسری بار ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن نے جنگ بندی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا اور اس مقصد سے مصر اور دوسرے شراکت داروں کے ساتھ امریکی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ وہ شمالی غزہ میں 51,000 افراد کے لیے امداد میں اضافہ کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تصادم ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ امداد 3 ماہ تک فراہم کرنے کے لیے $1,40,00,000 درکار ہوں گے۔ صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ امریکہ آئندہ 6 ہفتوں کے دوران ویکسین کی 2 کروڑ اضافی خوراکیں بیرون ملک ویکسین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے عطیہ کرے گا۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب امریکہ میں اندرون ملک ویکسین کی طلب کم ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں ویکسین کی تقسیم اور دستیابی کے درمیان فاصلہ بڑھا ہے۔ برطانیہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی بیشتر پابندیاں پیر سے اٹھا لی ہیں، جبکہ ملک میں کیسز کی شرح گزشتہ اگست کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے، اور امریکہ ایسے نئے اقدامات کر رہا ہے جن کے تحت دہشت گرد گروپ داعش کے لیے پیسے کی ترسیل کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گی، جن میں شام اور ترکی کے ذریعے دنیا بھر سے اپنے حامیوں سے احتیاط کی وصولی کرنا بھی شامل ہے۔ اور اسپین کے حکام نے کہا ہے کہ مراکش کے 3,000 پناہ گزین اس کے زیر قبضہ افریقی علاقے سوٹا میں داخل ہو گئے۔ حکام کا خیال ہے کہ ان میں 1,000 بچے بھی شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی کو خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔